الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اذا تداینتم بدین جب تم معاملہ کرو ادھار کا الی اجل مسمی کسی مقرر وقت تک فاکتبوہ تو بس اس معاملے کو لکھ لو۔ قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ اعلان جو کر دیتے نا اے ایمان والوں، یہ قرآن پاک میں 88 مرتبہ آیا ہے، یہ 88 بڑے بڑے حکم ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا تو متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کوئی حکم آ رہا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں، اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور بڑا حکم دے رہے ہیں، اور وہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جب ادھار کا لین دین کرو تو معاملات کو لکھ دیا کرو۔ لکھنے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، ایمان والے قرآن میں حکمت نہیں ڈھونڈتے، مگر ایک دو حیران کن باتیں اس حکم میں ہیں ضرور، اور وہ یہ ہیں کہ آج تو زمانہ لکھنے پڑھنے کا ہے، جتنے بھی ٹرانزیکشنز، کانٹریکٹس، معاہدات ہوتے ہیں لکھے جاتے ہیں، وہ زمانہ لکھنے کا نہیں تھا، مگر یہ ادھار کا معاملہ، پیسے کا جو معاملہ آپس میں ہوتا ہے، 1400 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ لکھنا ہے۔ تو واقعی یہ بڑی کوئی دلچسپ سی بات ہے۔ علماء نے لکھا حکمت اس چیز کی کہ جی کیوں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جی جب ادھار کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ سب سے بڑی اور سب سے واضح جو دلیل ہے کہ جب لکھا ہوا ہوتا ہے تو بعد میں لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے سائن بھی اس پہ ہوئے ہوئے ہیں، ہم دونوں نے مل کے بیٹھ کے لکھا تھا کہ میں نے آپ کو اتنے اتنے روپے واپس کرنے ہیں۔ جب زبانی کلامی ہوتا ہے تو ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی میں نے آپ کو اتنے ہزار دینے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی آپ نے اتنے دینے ہیں، اور اس پہ لڑائی ہوتی ہے، اور پھر زندگی بھر یہ بیڈ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں نا، برا ذائقہ رہ جاتا ہے کہ فلاں نے میرے اتنے پیسے لے لیے، فلاں نے اتنے لے لیے، اور بندہ زندگی بھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے بندے کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چور ہے، حالانکہ لکھا ہوا نہیں تھا، آپ کو بھی یاد نہیں، اس کو بھی صحیح طرح سے یاد نہیں۔ تو قریبی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا ہوا معاملہ نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر اپنے ان رشتہ داروں کو چور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سچی بات یہ ہوتی ہے کہ خود غلطی کر رہے ہوتے ہیں، خود کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا قرض دیا تھا اور اس نے مجھے اتنا ہی واپس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، تو یہ جھگڑا جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں، اور پھر کسی کو زندگی بھر چور سمجھنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا، تو یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ۔ تو اس بدگمانی والے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے جب لکھ لیتا ہے. مگر اس کی ایک اور بھی بڑی حکمت ہے کہ جب انسان اپنے قرض کے معاملات کو لکھ لیتا ہے نا, لکھے ہوئے فارم میں ہوتا ہے, تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں. کئی لوگ ہم نے ایسے دیکھے, اللہ اکبر, کہ قرض لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں سے اتنے سارے قرض لیے ہوتے ہیں تو اس کا وہ کیلکولیشن ہی نہیں کرتے کہ یار اتنے سارے لاکھوں روپے میں لے چکا ہوں, اس لیے فضول خرچی کرتے رہتے ہیں. یعنی اتنا بڑا قرض دار ہوتا ہے مگر کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, سامنے یہ بات نہیں ہوتی ہے, اس کو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں اتنے کا قرض دار ہو گیا ہوں, مجھے اور نہیں لینا چاہیے, اب مجھے اپنے ذرا خرچے کم کرنے چاہیے, فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو خرچے پہ ادھار پہ ادھار انسان لیتے جاتا ہے اور پھر اس کو لکھتا بھی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو بھول سا بھی جاتا ہے جان بوجھ کے, تو اپنے ذہن کو فارغ کر لیتا ہے اور پھر فضول خرچی کرتا ہے. جس کو پتا ہو میرے اوپر اتنے لاکھوں کا ادھار ہے, وہ ذرا اپنے خرچوں کو کسی نہ کسی درجے میں لائے گا, مگر آج ہم لکھتے نہیں ہیں اس لیے فضول خرچی کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرے گا وہ قرض دار ضرور بنے گا. تو آج فضول خرچی کا دور ہے, اس لیے کہ آج ہم لکھتے نہیں ہیں. حالانکہ لکھنے پڑھنے کا دور ہے بینکس کے علاوہ, حالانکہ ہم کہتے ہیں بینک جو ہیں بڑے بے دین ادارے ہیں, سود خور ادارے ہیں, مگر یہ دینی کام کرتے ہیں. قرآن کے اس عمل پہ وہ ہم سے زیادہ عمل کرتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹس کو جو ہیں وہ لکھتے ہیں, جس سے قرض جس کو دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, جس سے قرض لیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. تو جب بندہ لکھتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ جی اتنی اماؤنٹ میرے اوپر بن گئی ہے تو اب مجھے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان بدگمان نہیں ہوتا دوسرے سے, یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہاں جی اس نے تو مجھے واپس پورے نہیں کیے, زندگی بھر اس کو یہی سمجھتا ہے کہ چور ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب قرض کو لکھ لیتا ہے, اس کو صحیح اماؤنٹ بار بار ذہن میں ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی اب مجھے اپنے ایکسپینسز تھوڑے سے کم کرنے چاہیے, فضول خرچی ادھر ادھر پیسے اڑانے نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ قرضوں کو واپس بھی کرنا ہے. لکھتا نہیں ہے تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ واپس کرنا ہے, اور یہ واپس نہ کرنا, یہ ہم جس کو بہت ہی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو پڑھنے میں بھی جلدی کر لیا کرو, اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جی قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کر لیا کرو. یہ دونوں ایک جیسی چیزیں تقریباً بنا دی. تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ انسان فکر ہی نہ کرے کہ جس سے پیسے لیے ہیں اس کو واپس کرنے ہیں, آرام سے بیٹھ جائے. تو یہ جب لکھ لیتے ہیں اس کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان پھر ذہن بناتا ہے کہ جی کسی طرح واپس کرنے ہیں, یہ پیسہ کسی اور کا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے. تو یہ تین بڑے فائدے ہیں قرآن پاک کے اس مبارک حکم کے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اذا تداینتم بدین, جب تم معاملہ کرو ادھار کا, الی اجل مسمی, کسی مقرر وقت تک, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ قرآنی حکم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک آیت سے ایک اور زبردست پوائنٹ نکلا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے اس آیت میں کہ جب تم معاملہ کرو کسی مقرر وقت تک. انہوں نے کہا, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ادھار کا معاملہ ہوتا ہے یہ اوپن اینڈڈ نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھار لے کے کہا کہ ہاں جی واپس کر دوں گا, بلکہ اس میں تاریخ تعین کرنی ہوتی ہے, مقررہ وقت تک ادھار لیا جاتا ہے. تو شریعت نے ادھار جو ہے وہ ایک تاریخ متعین کر کے لینے کی اجازت دی, تاریخ متعین نہیں کی تو اب وہ ادھار لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے ہاں جی میری فصل کٹنے تک جو ہے نا میں تمہیں پیسے دے دوں گا، یہ شریعت کی روح سے یہ غیر شرعی ٹرانزیکشن، ناجائز ٹرانزیکشن ہے۔ آپ تاریخ بتائیں گے یہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو یا سفر کی تل فلاں تاریخ کو یا محرم کی فلاں تاریخ کو میں پیسے آپ کے ادا کر دوں گا، یہ ہوتا ہے صحیح شرعی طریقہ ادھار لینے کا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ تاریخیں میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مگر تاریخ متعین کرنا ضروری ہے۔ یہ جو کہہ دینا کہ تھوڑے عرصے میں دے دوں گا، یہ غیر شرعی ٹرانزیکشن ہے۔ تو اس مبارک آیت سے یہ شرعی حکم نکلتا ہے کہ جی جب بھی ادھار کا لین دین کریں گے، یہ ادھار کا لین دین جو ہے یہ کسی نہ کسی معین وقت تک ہوگا۔ تو تین فائدے اس لکھ لینے کے، ایک تو یہ ہے کہ جھگڑے نہیں ہوتے، بدگمانیاں نہیں ہوتی، رشتے نہیں ٹوٹتے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لیتے ہیں تو انسان فضول خرچی نہیں کرتا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ادھار کے معاملات کو لکھ لیتا ہے تو اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ جی واپس بھی دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ادھار کا معاملہ یہ ہے، لکھ لیا اس تاریخ کو واپس دینا ہے، جب یہ ان رائٹنگ سامنے ہوگا تو انسان پھر کوشش کرتا ہے کہ جی مجھے واپس کرنا چاہیے، میں زیادتی کر رہا ہوں کسی کے ساتھ۔ اسی لیے جو ادھار کے معاملات میں صحیح ہوتا ہے وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، وہ دینی انسان کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت وہ فلاں آدمی جو ہے نا بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں تم نے اس کے ساتھ کبھی ادھار کا معاملہ، کوئی معاملات کیے ہیں، ٹرانزیکشن کوئی کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو پھر تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ انسان کی اصلیت یا سفر میں پتہ چلتی ہے یا معاملات کرتے ہوئے پتہ چلتی ہے کہ جی یہ وقت پہ پیسے واپس کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور یہ پیسے لے رہا ہے جس مقصد کے لیے وہیں استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے یا نہیں ڈرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کی اچھائی، نیکی، برائی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ تسبیحات پھیرنا جو ہے نا، یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، یہ خوف خدا پیدا کرنا، یہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مرتبہ قرآن میں دیا۔ پچھلی کلاس میں جو آیتیں پڑھی اس میں دو مرتبہ آیا یہ حکم، آج جو آیت پڑھیں گے اس آیت میں بھی آگے جو ہے وہ قرآن میں تقویٰ حاصل کرنے کا، ڈرنے کا اللہ سے، یہ حکم پھر آ گیا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ پہلے تو فرمایا کہ تم نے لکھ لینی ہے جو ادھار کا معاملہ کرو گے، اور آگے فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان کوئی وہ لکھنے والا جو عادل ہو، انصاف پسند ہو۔ یہ نہ ہو کہ میرا بندہ آ کے لکھ رہا ہے اور تیرا بندہ آ کے لکھ رہا ہے، جو انصاف پسند بندہ ہے وہ لکھ لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، اَن يَكْتُبَ کہ وہ لکھ لے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جس طرح اللہ نے اس کو علم دیا ہے، فَلْيَكْتُبْ اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو لکھنا ہے، دو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس کو لکھنے والے کو بڑا اجر دیا جائے گا، اللہ نے اس کا حکم قرآن پاک میں نازل کر دیا کہ جی تم لکھ لو، اگر تم نیک آدمی ہو اور دوسرے انصاف والے مل نہیں رہے، تم ایک ہی ہو تو اس کو ٹائم دے دو، تھوڑا سا لکھ لو، تم سائن کر دو اس پہ، کوئی بات نہیں۔ اور آج کے زمانے میں تو لکھنے والے بہت ہیں، مگر اس زمانے میں لکھنے والے تھوڑے تھے، تو لکھنے والا بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے والا جو ہے وہ عادل، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ آگے آیت کا وہ حصہ آ گیا جہاں پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور بتلاتا جائے وہ شخص، لکھوائے گا وہ شخص، علیہ الحق، جس نے قرض دینا ہوگا۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات کہ جس نے قرض لینا ہے وہ نہ لکھوائے، بٹ جس نے قرض دینا ہے نا وہ بیٹھ کے لکھوائے۔ اب وہ خود لکھوا رہا ہے نا، تو بعد میں وہ جب دینے ہوں گے تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اتنے نہیں دے رہا، کیونکہ اس نے خود لکھوائے ہوں گے۔ تو یہ بھی بڑی حکمت والی بات، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور بتلاتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے وقت کمی نہ کرے، جتنا اس کے اوپر ادھار ہے اتنا لکھوائے۔ تو دیکھیے اس مبارک آیت میں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ یہ جو آیت 282 نمبر ہے نا، یہ اس عاجز کو لگتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، 13 لائنوں کی آیت ہے، اتنی لمبی آیت ابھی تک گزری نہیں ہے نگاہ سے، غالباً سب سے لمبی قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ بہرحال اس آیت میں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے جناب؟ کون متقی بن سکتا ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے آج کی کلاس میں کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، کون متقی بنتا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ایسی یاد ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ متقی شخص کون ہے؟ یہ سوال اس لیے یہ آج اس پوچھ رہا ہے کہ بار بار وہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، قرآن کی روح سے کیسے متقی بنا جاتا ہے۔ تو اگر آج کی طالبات میں سے کسی کو وہ آیت یاد ہے تو بتائیں۔ جی، کلاس کے دوران تو کبھی کسی کو امید ہی نہیں ہوتی ہے کہ سوال کر لیں گے۔ ہاں، تو قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا، ہاں یہ صحیح ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ، اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو قرآن نے اصول بتا دیا کہ تقوی متقی انسان وہ ہوگا جو عبادت کرتا ہوگا۔ تو یہ عبادت کا مقصد بھی یہی کہ انسان تقوی حاصل کر لے، ڈر جائے۔ چند روز پہلے کسی سے اس بات پہ اختلاف ہوا، اختلاف تو نہیں، ایک بات ہو رہی تھی، کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جی مردوں کے لیے تو ذکر اذکار عبادت ہے، عورت کے اوپر تو بس 5 نمازیں ہیں، اور بس خاوند کی ذمہ داریاں جو ہیں، خاوند کو خوش رکھنا جو ہے وہ ہے، وہ عورت ایسی ہو جائے گی تو وہ اس مرد کے برابر ہو جائے گی جو بہت ہی متقی پرہیزگار ہوگا، تو اس لیے عورت نہ ذکر کرے، نہ مراقبہ کرے، نہ تسبیحات پھیرے، نہ کچھ اور ایسی چیز کرے۔ اور اس مبارک حدیث کا بھی تذکرہ کیا تو واقعی دل میں یہ بات آئی کہ شاید ایسا ہی ہے کہ مرد تو کرتا رہے مراقبے اور خوب اللہ اللہ کرے اور خوب تسبیحات کرے، عورت کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ مگر پھر دل میں بات یہ آئی اور یہ حدیث پڑھنے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں، یہ حدیث اپنی جگہ صحیح، مگر عورت کے اوپر یہ تو لازم ہے کہ وہ بھی تقوی حاصل کرے۔ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں جو حکم دیا ہے اسے مردوں کے لیے دیا ہے، اور عورت متقی نہ بنے، گناہ کرتی رہے۔ تو تقوی تو حاصل کرنے کا حکم جو ہے وہ عورت کے لیے بھی ہے. اور تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ قرآن نے بتا دیا، وہ عبادت کے ذریعے سے ہوگا. تو اس لیے عورتوں کے لیے بھی عبادت ضروری، ذکر اذکار ضروری، مراقبے ضروری، قرآن پاک کی تلاوت ضروری، اللہ اللہ ضروری، اور مردوں کے لیے بھی. کیونکہ جو ان چیزوں کو نہیں کرے گا متقی نہیں بن سکتا، پھر گناہ کرتا رہے گا. کبھی زبان کے گناہ کرے گا، غیبت اور جھوٹ بولے گا، کبھی نگاہ کے گناہ کرے گا، نگاہ سے بد نگاہی کرے گا، کبھی ذہن کے گناہ کرے گا، کبھی کوئی گناہ کرے گا، کبھی کوئی گناہ کرے گا، کبھی کسی کے قرض نہیں دے گا. تو تقوی کا تعلق جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف مردوں کے لیے یہ عبادتیں ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ تقوی حاصل کرنا تو سب کے لیے ہے، عبادت بذات خود مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ عبادت کے ذریعے سے تقوی حاصل کرنا یہ مقصد ہے. تو جس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. مثال اس بندے کی جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ایسا ہی ہے کہ زندہ اور مردہ. تو مرد اگر ذکر کرے گا تو مرد زندہ، اور مرد ذکر نہیں کرے گا تو مرد مردہ کی مثال، یعنی اس کا جو روح، اس کی روح ہے وہ مر جائے گی. بالکل ذکر نہیں کرے گا تو جو گناہ اس سے کروا لو آرام سے کر لے گا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہوگی. اسی طرح جو عورت اللہ اللہ نہیں کرے گی، ذکر مراقبہ نہیں کرے گی، تسبیحات نہیں کرے گی، جو گناہ کروا لو کر لے گی، لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو چھپ کے کر لے گی. تو اس لیے اس گناہوں سے بچنے کے لیے یہ عبادات ضروری ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ صحابیات خوب عبادت کرتی تھی. چنانچہ ایک صحابیہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پہ مصلی پہ آئے، وہ بھی مصلی پہ آ گئیں، آپ نے تہجد پڑھ لی، تہجد کے بعد آپ جو ہیں مسجد میں تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے، وہ مصلی پہ بیٹھی رہی. پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد اشراق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام کے ساتھ بہت دیر تک مجلس کرتے رہے. بہت سورج اوپر آ گیا، جیسے صبح 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت پہ گھر واپس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ اسی طرح مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے کوئی ایسی آیت نہ بتاؤں، ایسی چیز پڑھنے کو نہ بتاؤں کہ تیرا اتنا بیٹھنے کا جو اجر ہے اتنا ہی اجر تجھے اور مل جائے. چنانچہ آپ نے پھر ان کو وہ مبارک وظیفہ چھڑا وہ بتایا تھا، جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ وظیفہ بتایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابیات اور نیک عورتیں جو اس امت کی ہیں، ان میں یہ چلتا آ رہا ہے کثرت سے عبادت کرنا. کثرت سے عبادت کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادتیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے وقت ضائع کرنا ہے. نہ نہ نہ، مردوں کے لیے بھی عبادت، عورتوں کے لیے بھی عبادت. جو عبادت کرے گا وہی بندہ ہے اللہ کا، ورنہ تو نفس اور شیطان کا بندہ بن جائے گا. تو فرمایا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرو. جب لکھوا رہے ہو نا کہ اتنا ادھار میں نے دینا ہے تو اس میں کمی نہ کرنا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس وہ شخص جس پر قرض ہے، اگر وہ صفیحاً بے عقل ہے، او ضعیفاً یا وہ ضعیف ہے، والاو لا یستطیع ان یملا، اور یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ بتلا سکے لکھ سکے، ہوا وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو پھر اس کا جو ولی ہے، اس کا ساتھی جو ہے، وہ لکھوا دے بالعدل، انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو دو گواہوں کو مردوں میں سے. تو اس مبارک، یہ لمبی آیت ہے، اس مبارک کا تقریباً آدھا حصہ آیت کا مکمل ہوا ہے. تو یہاں آ کے ہم آج کی کلاس بھی مکمل کرتے ہیں. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الى اجل مسمى، کسی مقرر وقت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب، اور لکھے تمہارے درمیان وہ لکھنے والا، بالعدل، جو انصاف والا ہو. ولا یابا کاتب، ولا یابا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا کما علمہ اللہ، کہ وہ لکھے جیسے اس کو اللہ نے سکھلایا ہے لکھنا. فلیکتب، بس وہ لکھ دے. ولیملل الذی علیہ الحق، اور بتلاتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے. ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے. ولا یبخس منہ شیئا، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اور جس کے اوپر قرض ہے اگر وہ بے عقل ہے، او ضعیفًا، یا وہ ضعیف ہے، او لا يستطيع أن يمل ہوا، یا اگر وہ اس چیز کو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو بس پھر اس کا جو ولی ہے، اس کا ساتھی جو ہے، وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ کرو دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے. یہاں آ کے آج کی یہ انٹرنیٹ کی کلاس تو مکمل ہوتی